بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے. پیغمبر, آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے. اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا, اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا, اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں. اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے, اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے, اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ یونس کی 108 اور 109 آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے احمد میر زادے. سامعین, ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، آج جمعۃ المبارک ہے، 10 شہریور 1402 ہجری شمسی مطابق 15 سفر المظفر 1445 ہجری قمری اور 1 ستمبر 2023 عیسوی۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا، پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد سامعین اپنا پسندیدہ و محبوب پروگرام بزم دوستاں سن سکیں گے، پھر تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ ریڈیو تہران کی لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ امریکہ اور تسلط پسند طاقتوں کے زوال کے ساتھ ہی نیا عالمی نظام بن رہا ہے۔ پاکستان کے نگراں وفاقی وزیر برائے ترقی و منصوبہ بندی اور اسلام آباد میں متعین اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے توانائی کے شعبے میں مشترکہ تعاون کے مواقع، مشرق مغرب کوریڈور اور دو طرفہ تجارت کو آسان بنانے کے لیے خصوصی میکانزم پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ ہم کسی بھی وقت جموں کشمیر میں انتخابات کرانے کے لیے تیار ہیں۔ اور چین کا کہنا ہے کہ امریکہ دنیا کے لیے سب سے بڑا ایٹمی خطرہ ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ امریکہ اور تسلط پسند طاقتوں کے زوال کے ساتھ ہی نیا عالمی نظام بن رہا ہے، اور علاقائی و عالمی تنظیمیں اور برکس و شنگھائی تعاون تنظیم جیسی نئی طاقتیں تسلط پسندانہ نظام کی اجارہ داری کے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں۔ آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے جمعرات کو ایران کے اہل سنت علماء دانشوروں کے ساتھ ایک نشست میں اہل سنت، شیعہ اور مدافعین حرم اور ملک کے لیے جان دینے والے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، آپ سب کی شرکت اور اہل دین، عوام اور انقلاب کی اقدار کی فکر کرنے والوں کی باتیں سننا ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی امت کی سب سے بڑی خصوصیت ایک مقصد کی سمت، ایک متحدہ معاشرے کی شکل میں آگے بڑھنا ہے، اور اسلامی امت کسی بھی دور میں جمود کا شکار نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا اور مقصد کی طرف چلنا اسلامی امت کی اہم خوبیاں ہیں۔ صدر مملکت رئیسی نے ایران میں اہل سنت علماء کے رول کا ذکر کرتے ہوئے کہا، ایران کے علماء اہل سنت کی ایک مشترکہ خوبی، چاہے وہ سیستان و بلوچستان کے ہوں، کردستان کے یا پھر ترکمن صحرا کے ہوں، قومی مفادات تو اقدار کے بارے میں سوچنا اور سب کو ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ صدر رئیسی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ حالات مزاحمتی محاذ کے حق میں ہو رہے ہیں کہا، فلسطین میں آج کے حالات کا ماضی سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ ماضی میں پی ایل او فلسطین کے لیے فیصلے کرتی تھی، لیکن آج فلسطینی مجاہدین فیصلہ کرتے ہیں، کل تک ساز باز کی وکالت کرنے والے لوگ اب اس کی بات بھی نہیں کرتے، اور فلسطین میں اب ساز باز سودے بازی کی سوچ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے سلسلے میں بھی حملے اور جارحیت کی بات اب سامراجی طاقتوں کی زبان پر نہیں آتی، کیونکہ آج کا ایران کل کے ایران سے بہت مختلف اور بہت زیادہ طاقتور ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام کے ساتھ اسلامی امت کی ہمراہی امام حسین علیہ السلام کے اربعین میں جلوہ گر ہے، اور تمام شیعہ سنی یہاں تک کہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس راہ میں قدم بڑھا رہے ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے شام کی عرضی سالمیت کے تمام فریقوں کی جانب سے احترام کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا، اور کہا کہ اسلامی جمہوری ایران دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کے عمل کی تکمیل کے لیے بدستور شام کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے دمشق میں جمعرات کو شام کے صدر سے ملاقات و گفتگو کی۔ اس ملاقات میں وزیر خارجہ نے بشار اسد کو صدر ایران کی جانب سے دورے کی دعوت دی، اور کہا کہ شام کی حکومت، قوم اور فوج نے اپنے خلاف عالمی دہشت گردانہ جنگ کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا، اور آج شام بہترین پوزیشن میں ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ آج علاقے اور دنیا کو شام کی حقیقی طاقت کا علم ہو گیا ہے۔ اس ملاقات کے آغاز میں شام کے صدر نے برکس میں ایران کی رکنیت کی مبارکباد پیش کی، اور کہا کہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ دنیا بدل رہی ہے، اور ہم اور آپ نے جس کے لیے جدوجہد کی ہے وہ صحیح چیز تھی۔ شام کے صدر نے کہا کہ امریکہ اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے علاقے میں اور علاقائی ملکوں کے تعلقات میں بحران اور کشیدگی پیدا کرنے کی حکمت عملی پر عمل کر رہا ہے، اور شیعہ سنی اور عرب و ایرانی جیسے مسائل اٹھا کر اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے ترقی و منصوبہ بندی اور اسلام آباد میں متعین اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے توانائی کے شعبوں میں مشترکہ تعاون کے مواقع، مشرق مغرب کوریڈور اور دو طرفہ تجارت کو آسان بنانے کے خصوصی میکنزم پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے ترقی و منصوبہ بندی سمیع سعید اور اسلام آباد میں متعین ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے ایران اور پاکستان کے دو طرفہ تعلقات اور اسلام آباد کی خارجہ پالیسی میں تہران کے خصوصی مقام کی اہمیت پر تاکید کی۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے ترقی و منصوبہ بندی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر کے درمیان ہونے والی ملاقات کے موقع پر پاکستان کے اقتصادی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے شعبے کے حکام بھی موجود تھے۔ اس ملاقات میں فریقین نے باہمی تجارت، پاکستان اور چین کے مشترکہ اقتصادی راہداری منصوبے، توانائی اور اقتصادی شعبے سمیت باہمی تعاون کے مختلف راستوں کا جائزہ لیا۔ ایران کے سفیر نے تمام تجارتی اور اقتصادی شعبوں، خصوصاً ای سی او تنظیم کے دائرہ کار میں باہمی تعاون، مشرق سے مغرب تک راہداری، دونوں ممالک کی بندرگاہوں پر دو طرفہ اور چند طرفہ تعاون، اور تہران اسلام آباد تعلقات میں توسیع کی اہمیت پر تاکید اور دونوں ممالک کی سرحدوں پر باہمی تعاون بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر سمیع سعید نے بھی اسلام آباد میں ایران کے سفارت خانے کے تعاون کو سراہتے ہوئے دو طرفہ باہمی تعاون کے مواقع تلاش کرنے پر اپنی آمادگی کا اظہار کیا۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت اور ریاست کا درجہ ختم کیے جانے کے حکومتی فیصلے کے خلاف دائر درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق جموں کشمیر کا ریاستی درجہ ختم کیے جانے کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے حکومت سے جواب طلب کیا تھا کہ وہ خطے میں انتخابات اور ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے وقت مقرر کرے۔ جمعرات کو سماعت کے دوران مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ میں کہا کہ ہم جموں کشمیر میں کسی بھی وقت انتخابات کرانے کے لیے تیار ہیں۔ مرکزی حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل تشار مہتا نے کہا کہ لیا میں بلدیاتی کونسلوں کے انتخابات ہو چکے ہیں، جبکہ کرگل میں مقامی کونسلوں کے انتخابات ہونے والے ہیں۔ مرکزی حکومت کے وکیل نے دعویٰ کیا کہ جموں کشمیر میں دہشت گردانہ واقعات میں 45% سے زیادہ کمی آئی ہے اور سیاحوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جموں کشمیر میں حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ مرکزی حکومت کا جواب سننے کے بعد چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ حکومت کے اس جواب میں معاملے کی قانونی حیثیت طے کرنے کا عمل متاثر نہیں ہوگا اور ہم اس اقدام کی قانونی حیثیت طے کریں گے۔ جموں کشمیر کے حالات میں بہتری کے بارے میں مرکزی حکومت کا دعویٰ ایک ایسے وقت سامنے آیا جب خطے کی سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے بڑی تعداد میں خطے کے لوگوں کو ابھی بھی گرفتار کر رکھا ہے اور آئے دن تشدد آمیز واقعات رونما ہوتے ہیں۔ خلیج فارس تعاون کونسل کے سیکرٹری 8 سال بعد یمن پہنچ گئے۔ یمن میں جنگ کے آغاز کے بعد پہلی بار خلیج فارس تعاون کونسل کے سیکرٹری ریاض کی حمایت یافتہ حکومت کے مرکز عدن شہر پہنچے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق خلیج فارس تعاون کونسل کے سیکرٹری جاسم محمد البدوی یمن میں جنگ کے آغاز کے بعد 8 سال کے بعد پہلی بار یمن پہنچے ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ امریکہ دنیا کے لیے سب سے بڑا ایٹمی خطرہ ہے۔ چین کی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ وہ پہلا ملک ہے جس کے پاس جارحانہ جوہری ڈیٹرنس پالیسی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ واشنگٹن اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے کسی بھی طریقے کا سہارا لے سکتا ہے۔ فارس نیوز کے مطابق چین اور روس کی جوہری فوجی صنعت کی صلاحیت اور اس کے بارے میں امریکی حکام کے خدشات کے دعووں پر بیجنگ حکومت کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ چین کی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ دنیا کے لیے سب سے بڑا جوہری خطرہ ہے اور واشنگٹن اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے کسی بھی طریقے کا سہارا لے سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔
پروگرام اندازے جہاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم پاکستان میں معیشت کے بحران کے حوالے سے گفتگو رہے گی اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں بر صغیر کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر ظفر بنگش صاحب۔ ہم جناب ڈاکٹر ظفر بنگش صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ظفر بنگش صاحب، پاکستان میں جو نگراں سیٹ اپ آیا ہے اس کے آنے کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت آئی ایم ایف کے جو پروگرام کے ساتھ چل رہی ہے اس میں ایک نیا موڑ عوامی احتجاجات کا ہے کہ جس نے عوام کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کیا۔ حالیہ صورتحال پر معیشتی اعتبار سے آپ کا تبصرہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہے وہ صرف معاشی لیول پہ نہیں بلکہ سیاسی اور سماجی لیول پر بھی بہت ہی افراتفری کا شکار ہے۔ دراصل یہ صرف نگران حکومت کی وجہ سے نہیں ہوا ہے بلکہ جب عمران خان کی حکومت کو 9 اپریل 2022 کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جس کا حکم امریکہ سرکار نے دیا تھا اور اس پر پاکستان کی فوج جو ہے اور اس کا اس وقت کا سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے عمل کیا، تو اس سازش کے تحت عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا اور پھر وہ جو ایک ٹولہ جو 13 جماعتی ٹولہ جو ہے جو جن کو اقتدار میں لا کر کھڑا کیا تو انہوں نے چونکہ چند ہی مہینوں میں ملک کا ستیاناس کر دیا خاص طور پر معیشت کا کیونکہ وہ تو جو لوگ تھے ان کا ماضی بھی داغدار وہ بھی ڈاکو لٹیرے خوب لوٹ مار میں وہ پہلے بھی لگے ہوئے تھے دوبارہ انہوں نے یہی سلسلہ شروع کیا اور اس کے بعد پاکستانی عوام جو ہیں ان میں بھی بہت غم و غصہ تھا کہ عمران خان ملک کو صحیح طریقے سے چلا رہا تھا اور اس کو اقتدار سے ہٹا دیا تو جو بیرون ملک پاکستانی ہیں جو زر مبادلہ پاکستان بھیجتے تھے وہ بھی انہوں نے کم کر دیا بہت حد تک اس کے بعد چونکہ معیشت کو وہ لوگ سنبھال نہیں سکتے تھے ایکسپورٹ بہت کم ہو گئی تو اس سے ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو گیا ملک میں معاشی بحران اور 16 مہینوں میں انہوں نے ملک کا وہ ستیاناس کیا اس دوران میں ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک ایگریمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ سائن کیا جس کے تحت ان کو $1 بلین تو قرضہ مل گیا تھا آئی ایم ایف سے لیکن وہ صرف 9 مہینے کے لیے تھا اور انہوں نے اس کو کہا تھا کہ یہ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے یعنی یہ ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے اور اس میں جو شرائط رکھی گئی تھی وہ بہت ہی سخت شرائط تھیں جس میں یہ بھی شامل تھا کہ جی آپ نے بجلی کی قیمت تیل کی قیمت گیس کی قیمت ملک میں بڑھانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس جو ہے زیادہ لوگوں سے حاصل کرنا ہے لیکن جب بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے تو ٹیکس کو تو مزید حاصل کرنا ناممکن ہے تو انہوں نے یہ جو قیمتیں بڑھا دی ہیں اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی ماہانہ آمدن صرف اور صرف 20,000 روپے ہے اور ان کا اس مہینے میں بجلی کا بل جو ہے وہ 25,000 روپے ہے تو آپ خود بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کی آمدن 20,000 ہے تو 25,000 کا بل کہاں سے ادا کرے گا اور پھر اپنے بیوی بچوں کو کہاں سے روٹی میسر کرے گا بہت سے اب واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں لوگ خودکشی کرنے پر وہ ہوئے ہیں انہوں نے خودکشی کر لی ہے کیونکہ وہ اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے یعنی یہ حالت ہو گئی ہے اس ملک میں جو اپنے آپ کو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتا ہے تو پاکستان کی تو معیشت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اور اس کے پیچھے بنیادی طور پر امریکہ سرکار کا ہاتھ ہے کیونکہ وہ عمران خان کو برسر اقتدار نہیں آنے دیکھنا چاہتے کیونکہ امریکہ سرکار جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے کی اجازت ہونی چاہیے تو یعنی پاکستان جو ہے اس وقت امریکہ کی ایک مکمل کالونی بن چکا ہے وہاں پر کوئی آزادی نہیں ہے وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالا گیا ہے وہاں پر عمران خان کی پارٹی کے لیڈران ان کی فیملیز ان کی بیویاں بیٹیاں بہویں ان کو پکڑ کر جیل میں ڈالا گیا ہے اور ان کی بے حرمتی ہو رہی ہے جیلوں میں یعنی یہ اس ملک کی حالت ہو گئی ہے کہ نہ وہاں پر کوئی شرم و حیا رہ گئی ہے نہ کوئی انصاف رہ گیا ہے اور لوگوں کو کچلا جا رہا ہے ان بڑھتے ہوئے قیمتوں کی وجہ سے تو ظاہر ہے کہ اب جو لوگ تنگ آ گئے ہیں پورے ملک میں جو ہیں اب ہنگامے شروع ہو گئے ہیں احتجاج شروع ہو گئے ہیں ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک اور اب ایک دو دن میں تو پورے ملک گیر ہڑتال کی کال دے دی گئی ہے اور اس کے بعد وہ کلا جو ہیں انہوں نے بھی ہڑتال کی کال دی ہے تو معلوم یوں ہوتا ہے کہ اب تو پاکستان کی سیاسی صورتحال اور بھی بدقسمتی سے بگڑ جائے گی اور اسی کے ساتھ معیشت بھی
ڈاکٹر صاحب پاکستان کے حالات پر آپ کی گہری نظر ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کل بھی سپریم کورٹ نے اپنے ایک ہیئرنگ کے دوران یہ کہا کہ انتخابات تو 90 دن میں ہی ہوں گے یہ آئینی تقاضا ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے روگردانی اس سے پی ڈی ایم کی حکومت نے بھی کی اور الیکشن کمیشن بھی مستقل کر رہا ہے یہ جو گتھی الیکشن کی اس وقت الجھی ہوئی ہے اس کو آپ سلجھتا ہوا کیسے دیکھ رہے ہیں
دیکھیں جب تک امریکہ سرکار جو ہے وہ اس بات پر راضی نہیں ہوگی کہ ملک میں الیکشن ہو تو وہاں الیکشن نہیں ہو سکتے جیسے آپ نے فرمایا کہ کل جو ہے سپریم کورٹ نے اس پر فیصلہ دیا کہ یہ آئین کا تقاضا ہے اور یہ حقیقت ہے سچ ہے کہ انتخابات جو ہے 90 دن میں ہونے چاہیے اور 9 اگست کو چونکہ قومی اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی تو 90 دن کے اندر اندر انتخابات ہونے چاہیے، لیکن یہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ مختلف ہیلے بہانے بنا کر یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو اس کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نے ابھی دوبارہ سینسس کرنا ہے، پھر حلقہ بندی ہونی ہے، اور یہ کہ اس وقت تو انتخابات نہیں ہو سکتے. تو ایک طرف تو سپریم کورٹ نے آئین کا سہارا لے کر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ، سپریم کورٹ کے ججز کے پاس تو وہ اختیارات نہیں ہیں کہ وہ اپنے فیصلے کو زبردستی منوا سکیں. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پاکستان میں تو صرف اور صرف ڈنڈے کا راج ہے، اور وہ ڈنڈا امریکہ سرکار کے پاس ہے، اور وہ اپنے مینڈیٹ سے بہت زیادہ تجاوز کر گئے ہیں، حالانکہ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس قسم کی دھونس جماتے پھرتے رہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس نے کبھی بھی ملک کا صحیح طریقے سے دفاع نہیں کیا، اور وہ ہمیشہ ہی مغربی ممالک کی جو ہیں وہ چاپلوسی میں لگے ہوئے ہیں، انہی کی خاطر وہ ساری اپنی حرکتیں پالیسیز بناتے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے ہی عوام پر چڑھائی کی ہوئی ہے اور اپنے ہی عوام کو انہوں نے مصیبت میں ڈال رکھا ہے. تو مجھے اس وقت کوئی حل نظر نہیں آتا، اور جب تک اس ظالمانہ نظام کو اکھاڑ پھینک کر ایک صحیح معنی میں اسلامی نظام نہ نافذ کریں تو بدقسمتی سے پاکستان کے مسائل کا حل مجھے نظر نہیں آتا. اگر پاکستانی عوام یہ دیکھیں کہ جی ہمارے پڑوسی ملک اسلامی جمہوریہ ایران میں جب امام خمینی نے اسلامی تحریک چلائی اور اسلامی انقلاب وہاں پر رونما ہوا، تو اس کے بعد ایران جو ہے ایک مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ملک ابھر کر آیا، اور اب کسی کی ہمت یا جرت بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ ایران کو کوئی ڈکٹیشن دے کہ جی آپ نے اس قسم کی پالیسی بنانی ہے یا ایسی بنانی ہے. وہ ساری پالیسیز ایران کے جو وہ ہیں اکابرین ہیں، ایران کے جو عوام ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق وہ اپنی پالیسیز مرتب کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہ سچویشن پاکستان میں نہیں ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے ان مسائل کا واحد حل وہی اسلامی جمہوریہ ایران کے طریقے کا اسلامی انقلاب ہے، تاکہ اس ظالمانہ مسلط کردہ نظام کو وہ اکھاڑ پھینکیں اور وہاں پر ایک صحیح معنی میں اسلامی نظام قائم کریں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر بنگش صاحب آپ کا. سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام انداز جہاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں. میں ہوں بے رسول پی لی ہے میں ہوں بے رسول پی لی ہے اب کروں گا سرور کی باتیں اب کروں گا سرور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیں پروگرام بزم دوستاں.
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستان کے ساتھ شائستہ درانی اور
حسین تقوی
ہم سب کا سلام قبول کیجیے. سامعین ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور آپ کی زندگی میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا.
جی ہاں, بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگی میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. بہرحال بہن شائستہ درانی, جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کے لیے کوئی ہدف معین نہ کرے تو وہ زندگی جو ہے وہ زندگی قرار نہیں پاتی, اور بغیر ہدف کے زندگی جو ہے وہ مساوی ہے اس زندگی کے کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور بغیر راستے کے انسان جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن اگر زندگی کے اندر ہدف مشخص ہو تو یقیناً جو ہے وہ زندگی کے لمحات خوشحالی سے پیوست ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے ہدف کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے. خوشحالی انسان کی زندگی میں اسی وقت آتی ہے کہ جب انسان اپنے ہدف کے ساتھ مخلص ہو, اور انسان کا بہترین ہدف اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ خود بھی خوش ہو اور دوسروں کو بھی خوش و آباد رہے.
بالکل صحیح فرمایا آپ نے. میں یہاں پر ایک بات یہاں پر اضافہ کر دوں, آپ نے فرمایا ایک ہدف اور مقصد کے ساتھ جب زندگی وہ گزارتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ترقی و پیش رفت کی طرف گامزن رہتا ہے. اچھا, ایک ہدف اور مقصد کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ کو کس جگہ پر جانا ہے تو آپ اسی کے حساب سے زاد راہ کو بھی اپنے ہمراہ لے کر چلتے ہیں, سامان چیزیں جو کچھ بھی. اگر آپ کو کوہ پیمائی کے لیے جانا ہے تو ظاہر ہے کہ اسی حساب سے آپ سامان اٹھا لیں گے. اسی طرح آپ کو کہاں پر کس شہر میں جانا ہے, اسی حساب سے آپ سامان اور زادیرہ اپنے ہمراہ لیں گے. تو زندگی میں جب آپ کا ایک ہدف اور مقصد ہوگا تو ظاہر ہے کہ اسی حساب سے آپ تیار ہو کے نکلیں گے. آپ کو معلوم ہوگا اور طے ہوگا آپ کے پاس کہ ہمیں کس راستے پر چلنا ہے.
جی ہاں بالکل,
راستے کے حساب سے
بالکل آپ نے مثل میں میری بات کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچا دیا اور بہت اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. اور ہم اپنے سامعین سے جو ابتدائی گفتگو ہوتی ہے پروگرام بزم دوستاں میں تو اسی بات کے متقاضی رہتے ہیں کہ جدوجہد, کوشش, محنت اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اپنے اندر ان خصلتوں کا ایجاد کرنا کہ جو انسان کو خدا سے نزدیک کر دے. محنت تو انسان کی طرف سے ہوتی ہے لیکن نتیجہ دینے والا جو ہے وہ
خدا کی ذات ہے.
بالکل ایسا ہی ہے. میرے خاصے گفتگو زیادہ لمبی نہ ہو جائے تو پروگرام کے خطوط
کی جانب. جناب یہ خط ارسال کیا ہے عالمی متحدہ لسنرز تنظیم آف پاکستان WULO کے صدر جناب چودھری فہیم نور صاحب نے.
جی
لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے لسنرز کی دنیا کے جانے پہچانے نام اسرار احمد چودھری آف شیخوپورہ کے اچانک انتقال پر ان کے اہل خانہ اور تمام لسنرز دوستوں کو تعزیت پیش کرتا ہوں. گزشتہ پروگرام میں آپ نے مرحوم کے انتقال پر تعزیت پیش کی جس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ویسے ریڈیو تہران کبھی بھی اپنے سامعین کو فراموش نہیں کرتا اور ان کی بڑی قدر کرتا ہے. ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں. نہایت ہی اچھے پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں. ماہ محرم میں پیش کیے جانے والے پروگرام کربلا ایک لازوال تحریک بہت ہی معلوماتی اور دلسوز پروگرام رہا ہے. ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام بہت ہی اچھے ہوتے ہیں. ہماری تنظیم کی مصروفیات بھی جاری ہیں اور ہم سامعین کو جوڑے ہوئے ہیں. مختلف شہروں کے سامعین ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور ریڈیو تہران کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی ہے. آپ کے سارے پروگرام نہایت ہی بہترین انداز میں چل رہے ہیں اور پروگرام بزم دوستاں تو سامعین کا پسندیدہ پروگرام ہے. بہن شائستہ درانی کی پروگرام بزم دوستاں میں شمولیت پر میں انہیں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ.
بہرحال یہ میں خدمت میں آپ کی بھی عرض کروں اور سامعین کی بھی, گزشتہ دو پروگراموں میں آپ کی بزم دوستاں میں شمولیت کا سامعین نے خیر مقدم کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بہرحال چونکہ آپ کی آواز جانی پہچانی ہے اور اس حوالے سے جو ہے ایک طریقے سے جو ہے وہ سامعین نے خوشی کا اظہار کیا ہے, تو میں نے کہا کہ
جی ہاں بالکل
ایسا ہی, جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. چودھری فہیم نور صاحب, آپ نے پروگرام کے آغاز میں جناب اسرار احمد چودھری صاحب کے انتقال کے حوالے سے چند الفاظ تحریر کیے. ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں ان کے انتقال پر تعزیت بھی پیش کی اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ذکر خیر بھی کیا. ہمیشہ ریڈیو کے ساتھ ساتھ جڑے رہے اور ہمیشہ انہوں نے اپنی پوری جب سے ہمارے ان کے ریڈیو کے حوالے سے روابط برقرار تھے تو خط بھی لکھتے تھے, آڈیو میسج بھی بھیجتے تھے اور وقتاً فوقتاً ریڈیو کے حوالے سے مفید مشورے بھی دیا کرتے تھے. بہرحال لسنرز کی دنیا کے ایک جانے پہچانے نام تھے اور بہت محبت تھی ان کو ریڈیو سے اور ریڈیو کی آواز سے, خاص طور پر ریڈیو تہران کے ساتھ خاص ان کا جو ہے وہ تعلق تھا. ہمیں بھی بہت افسوس ہوا ان کے انتقال پر, ان کے اہل خانہ کو اور تمام لسنرز کو. آپ نے بھی تعزیت پیش کی, ہم بھی آپ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں. ماہ محرم الحرام کے حوالے سے پیش کیے جانے والے پروگراموں کا بھی آپ نے ذکر کیا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کربلا ایک لازوال تحریک اس سال پروگرام پیش کیا اور جس میں ہماری بہن شائستہ درانی نے بہترین انداز میں پروگراموں کو پیش کیا اور آپ نے پروگرام سنے پسند کیے, اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دیگر پروگراموں کی بھی تعریف کرنے پر آپ کا شکریہ. یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے بھائی چودھری فہیم نور صاحب جو ہیں وہ عالمی متحدہ لسنرز تنظیم آف پاکستان کے جو ہے وہ صدر ہیں, ڈبلیو یو ایل او, اور پاکستان میں ایک جانی پہچانی لسنرز کی یہ تنظیم ہے اور پورے سال ان کی سرگرمیاں لسنرز کے حوالے سے جاری رہتی ہیں اور ریڈیو تہران سے بھی ان کا خاص تعلق ہے. ریڈیو تہران کا وزٹ بھی کر چکے ہیں, آ چکے ہیں یہاں پر اور قریب سے جو ہے انہوں نے یہاں پر ہمارے تمام ساتھیوں سے ملاقات بھی کی ہے. ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا
انشاءاللہ. اچھا بھائی, اب چلتے ہیں اگلے خط کی جانب. یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے نجف علی صاحب نے.
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں. ماہ محرم الحرام میں ریڈیو تہران شاندار پروگرام پیش کرنے کی اپنی روایت کو برقرار رکھا اور 9 اور 10 محرم کی رات کی نشریات سن کر دل باغ باغ ہو گیا تھا. ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام مجھے اور میرے اہل خانہ کو بہت پسند ہیں. ہمارے یہاں سحر اردو ٹی وی کی نشریات بھی بہت شوق سے دیکھی جاتی ہے. ریڈیو تہران کی خبریں بھی مجھے بہت پسند ہیں اور اسی طرح ڈاکٹر راشد نقوی صاحب کے پروگرام گرد و پیش میں سیاسی تجزیہ نہایت ہی معلوماتی ہوتے ہیں. علاقائی موضوعات اور یا عالمی حالات ڈاکٹر صاحب بہت ہی دقت کے ساتھ تجزیہ پیش کرتے ہیں. ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے دیگر پروگرام بھی مجھے بہت پسند ہیں. ویسے ریڈیو کی آواز تو اب آہستہ آہستہ خاموش ہی ہوتی جا رہی ہے, لیکن میرے اپنے خیال میں ریڈیو کو باقی رہنا چاہیے, یہ ایک ضرورت ہے.
جی جناب نجف علی صاحب، بہت شکریہ. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے انہوں نے ہمیں بہن یہ خط لکھا ہے، اور ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کا جو یہ علاقہ ہے کرگل لداخ، یہاں پر سحر اردو ٹی وی بھی بہت شوق سے دیکھا
ہے. آپ کو میں یہ بات یہاں بتاتی چلوں حسین تقوی صاحب کہ بہت بڑی تعداد ہے ہمارے ویورز.
جی ہاں بالکل بالکل ایسے،
کرگل
جی
میں،
ہاں بالکل
میں.
بالکل ایسا ہے، اور اسی طریقے سے ریڈیو تہران سننے والے بھی یہاں پر موجود ہیں اور وقتاً فوقتاً خط بھی لکھتے ہیں، اور جو پروگرام پیش ہوتے ہیں اس کے حوالے سے اپنی رائے کا بھی اظہار کرتے ہیں، اور ماہ محرم الحرام کے حوالے سے پیش کیے جانے والے پروگراموں کا بھی، جیسا کہ دیگر ہمارے سامعین تذکرہ کر رہے ہیں، جناب نجف علی صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا. اور 9-10 محرم کو ذرا پروگرام مفصل ہوتے ہیں، اس میں جو ہے وہ شب عاشور کی مثلاً مجلس ہوتی ہے، شام غریبہ کی جو ہے وہ مجلس ہوتی ہے، اس لیے بڑے شوق سے جو ہے وہ سامعین سنتے ہیں. اور ریڈیو سے جب کوئی پروگرام محرم کے حوالے سے نشر ہوتا ہے یا کسی بھی مناسبت سے نشر ہوتا ہے، چاہے وہ ہفتہ وحدت کے عنوان سے ہو، چاہے وہ دیگر مناسبتوں پر ہو، عشرہ فجر کے حوالے سے ہو، سامعین بڑے شوق سے سنتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے خبروں کا بھی ذکر کیا، اور ہمارے ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب جو گرد و پیش میں اپنا سیاسی تجزیہ بھی پیش کرتے ہیں، اس کی بھی انہوں نے تعریف کی. مختلف موضوعات پر بڑی مفصل گفتگو وہ کرتے ہیں، اور تمام زاویوں سے موضوع کا جو ہے وہ احاطہ کرتے ہیں. بہرحال ان کی گفتگو بھی سامعین دوست بڑے شوق سے سنتے ہیں. بہرحال آپ کو بھی ان کی گفتگو کا جو ہے وہ
تجربہ ہے مجھے، اور ہم نے بھی سن رکھا ہے. بہرحال دیکھیے، اس سب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جو سامعین ہیں وہ بہت غور سے ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں، اور کچھ سامعین اور ناظرین بھی، میں ہمارے جو سحر ٹی وی کے ناظرین ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اپنی آرا اور پیغامات سے ہمیں نوازتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پروگرام تو سن رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی فعالیت بھی رائے پہنچانے.
میں جو پروگرام میں ٹی وی میں شریک رہا ہوں تو میں نے وہاں پر بھی دیکھا کہ اکثر ٹیلی فون بھی کرتے
بالکل،
اور جو ہے وہ ٹیلی فون سے رابطہ قائم کرتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ جی کرگل لداخ یا سری نگر سے بھی جو ہے نا وہ رابطہ جو ہے وہ رہتا ہے. بہرحال بہت شکریہ جناب نجف علی صاحب آپ کا کہ آپ نے پروگرام سنے، ان کی تعریف کی، اور ریڈیو کے حوالے سے اپنے احساسات و جذبات کا اظہار کیا. امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا.
اچھا، یہ اگلا خط جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر سکھر سے مرتضائی محمد مٹھل شمبانی صاحب.
جی کیا لکھتے ہیں؟
یہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے میں ماہ محرم الحرام میں بہترین پروگرام پیش کرنے پر ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا. پاکستان میں ان دنوں بجلی کا شدید بحران ہے، ہمارے گاؤں میں بھی 12-12 گھنٹے بجلی نہیں آتی. ایسے میں ریڈیو تہران کی نشریات میں ماہ محرم میں ریڈیو کے ذریعے دلسوز پروگراموں کا سننا ہمیں بہت ہی اچھا لگا. رات کی نشریات میں کربلا ایک لازوال تحریک کے عنوان سے جو پروگرام پیش کیا جاتا تھا، ہم اس پروگرام کو تمام گھر والوں کے ساتھ مل کر سنتے تھے. ہمارے لیے وہ ایک طرح کی مجلس عزا ہی ہوتی تھی. گھر کی خواتین بھی اس پروگرام کو بہت شوق سے سنتی تھیں. صبح کی نشریات میں پیش کیا جانے والا پروگرام صبح امید بھی بہت ہی اچھا پروگرام ہے، اس سے بھی ہمیں بہت معلومات ملتی ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں ایک اسکول ٹیچر ہوں، ہر بات کو بڑے غور سے سنتا ہوں اور اسے اپنے شاگردوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے، آمین.
جی جناب مرتضائی محمد مٹھل شمبانی صاحب، سکھر سندھ پاکستان سے آپ نے یہ ہمیں خط ارسال کیا. جیسا کہ بہن دورانی آپ دیکھ رہی ہیں کہ مختلف خطوط میں ماہ محرم کے حوالے سے ہمارے سامعین جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں، اور ایک خاص نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے. ویسے یہ واٹس اپ کے ذریعے سے جو ہے وہ کال بھی کرتے ہیں، اپنے گاؤں کے حالات بھی بتاتے ہیں. ویسے حالات تو جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ بجلی کے حوالے سے ایک بحران تو پاکستان میں چل رہا ہے، اور کافی جو ہے وہاں پر ایک مشکل میں جو ہے نا لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، خاص طور پر دیہی علاقوں میں جو ہے اس کی شدت زیادہ دیکھی جاتی ہے. لیکن انہوں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ ہم نے ماہ محرم میں ریڈیو تہران کو ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ کر سنا، اور گھر کی خواتین نے بھی سنا، اور بہرحال یہ ہم ایک ایک موقع فراہم کرتے ہیں سامعین کے لیے، اور جب سامعین کے خیالات ہمیں موصول ہوتے ہیں تو واقعی ایسا احساس ہوتا ہے کہ ہماری محنت جو ہے وہ
نہیں گئی اور حوصلہ افزائی بھی ہوتی
ہے۔ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور بہت شکریہ آپ کا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے پہلے بھی لکھا تھا کہ آپ ایک اسکول ٹیچر ہیں اور بڑے غور سے پروگراموں کو سنتے ہیں، ویسا استاد کے حوالے سے، استاد ہونے کے حوالے سے آپ نے جس نقطے کی وضاحت کی وہ دیکھا جائے تو بہن ہر کسی کو غور سے ہی پورا بات سننی چاہیے اور اس کا انعکاس بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے، لیکن یہ اپنے اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں جو بھی اچھی بات ہوتی ہے اپنے شاگردوں تک بھی منتقل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی پروگراموں کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں گے۔ میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور شائستہ دورانی کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔ سمعین ابھی آپ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے کا۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 10 شہریور، 15 صفر اور 1 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پندرہ صفر سن 329 ہجری قمری کو مشہور ایرانی دانشور ابوالفضل بلعمی کا انتقال ہوا۔ وہ بخارا کے رہنے والے تھے۔ ان کے آبا و اجداد چونکہ بلعم میں رہتے تھے، اس لیے وہ بلعمی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابوالفضل بلعمی اپنے دور کے ایک بہترین دانشور اور عقلمند وزیر تھے۔ انہوں نے بہت سی اہم کتابیں تحریر کی ہیں۔ ان کی کتاب تاریخ بلعمی 4 صدی ہجری کی بہترین کتابوں میں شامل ہے۔ پندرہ صفر سن 984 ہجری قمری کو ایرانی صفوی سلسلہ بادشاہت کے ایک بادشاہ شاہ طہماسب اول کا انتقال ہوا اور شاہ اسماعیل دوم کی بادشاہت کا آغاز ہوا۔ شاہ طہماسب صفوی 11 سال کی عمر میں ایران کے بادشاہ بنے تھے۔ وہ کئی سال کی بیماری اور 54 سال کی بادشاہت کے بعد 65 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اگرچہ ملکی انتظام و انصرام اور فتوحات کے لحاظ سے شاہ طہماسب کا موازنہ شاہ اسماعیل اور شاہ عباس سے نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال ان کے دور میں بیرونی دشمنوں کے حملوں کو ناکام بنایا گیا اور سرزمین ایران کے کسی بھی حصے پر اغیار کا قبضہ نہیں ہو سکا۔ شاہ طہماسب نے اپنی بادشاہت کے شروع میں عیش و عشرت کی زندگی گزاری، لیکن عمر کے اواسط میں انہوں نے عیاشی اور لہو و لعب سے توبہ کر لی تھی اور عبادت کرنے لگے تھے۔ نیز اسلامی شعائر کے تحفظ کے فرمان بھی صادر کیے گئے تھے۔ دس شہریور سن 1344 ہجری شمسی کو ایران میں ایٹمی طاقت سے استفادے سے متعلق کمیٹی تشکیل پائی۔ سن 1335 ہجری شمسی میں اس وقت کی پارلیمنٹ مجلس شورائے ملی نے تہران یونیورسٹی کے ایٹمی مرکز کے قیام کی منظوری دی تھی، اور آزر 1344 ہجری شمسی میں ایران کا 5 میگا واٹ کا تحقیقاتی ریئیکٹر تیار ہو گیا تھا جو امریکہ سے خریدا گیا تھا۔ سن 1345 ہجری شمسی میں تہران کے امیر آباد ایٹمی تحقیقاتی مرکز نے کام کرنا شروع کیا اور اس کی فعالیت ابھی تک جاری ہے۔ یہ ریئیکٹر باقاعدہ طور پر ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای اے کے زیر نگرانی ہے۔ 1352 ہجری شمسی میں ایران میں ایٹمی توانائی کا ادارہ قائم ہوا اور جلد ہی اس نے ایٹمی بجلی گھروں کے لیے یورپی حکومتوں کے ساتھ مذاکرات شروع کیے۔ مذاکرات کے بعد دو جرمن اور فرانسیسی کمپنیوں نے ایران کے جنوبی شہر بوشہر میں 1000 میگا واٹ کے ایٹمی ریئیکٹر بنانے اور ان کا ایندھن مہیا کرنے کی ذمہ داری لی۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد یہ دونوں کمپنیاں بدقولی کرتے ہوئے ان ریئیکٹروں کی تعمیر ادھوری چھوڑ کر چلی گئیں۔ یکم ستمبر 1847 عیسوی کو ماسٹر رام چندر نے اردو زبان میں پہلے علمی اور ادبی باتصاویر ماہنہ میں خیر خواہ ہند کا اجرا کیا۔ ماسٹر رام چندر نے 13 مارچ 1845 کو فوائد الناظرین کے نام سے ایک 15 روزہ علمی رسالہ جاری کیا تھا۔ بعد میں انہوں نے اس میں خبریں بھی شائع کرنی شروع کر دی، لیکن اس کا علمی رنگ برقرار رکھا۔ انہوں نے فوائد الناظرین کے دامن کو اپنی وسیع النظری، انسان دوستی اور آزادی فکر کے اظہار کے لیے تنگ پایا اور بالآخر یکم ستمبر 1847 کو ایک ماہنامے کا اجرا کیا جس کا نام پہلے خیر خواہ ہند رکھا گیا، لیکن دو شماروں کے بعد اس کا نام بدل کر محب ہند رکھ دیا۔ 1851 میں یہ رسالہ بند ہو گیا۔ یکم ستمبر 1915 عیسوی کو اردو کے مشہور افسانہ نگار راجندر سنگھ بیدی لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز طالب علمی کے زمانے سے ہی محسن لاہوری کے قلمی نام سے کیا۔ اس نام سے ان کی کئی تحریریں لاہور کے اخبارات میں شائع ہوئیں۔ 1931 میں انہوں نے ایک کامیاب رومان بھی افسانہ مہارانی کا تحفہ لکھا جو ادبی دنیا میں شائع ہوا۔ 1933 میں انہوں نے رومان بھی انداز تر کر کے حقیقت پسندانہ افسانے لکھنے شروع کیے۔ راجندر سنگھ بیدی کے افسانوں کے مجموعے دانا و دام، گرہن، کوک چلی، اپنے دکھ مجھے دے دو، ہاتھ ہمارے قلم ہوئے اور مہمان کے نام سے شائع ہوئے۔ اس کے علاوہ بے جان چیزیں اور سات کھیل کے نام سے ڈراموں کے دو مجموعے بھی شائع ہوئے۔ راجندر سنگھ بیدی کو متعدد اعزازات بھی ملے۔ 11 نومبر 1984 عیسوی کو بمبئی میں ان کا انتقال ہوا۔ یکم ستمبر 1939 عیسوی کو پولینڈ پر نازی جرمن فوج کے حملے سے دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی۔ سوویت یونین میں سخت عوامی مزاحمت کے سامنے جرمن فوج کے بے بس ہونے کے بعد 1943 کے اوائل سے جرمنی کی شکست اور پس پائی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور بالآخر مئی 1945 میں جرمنی نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ البتہ مشرقی ایشیا میں جاپان کی مزاحمت 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی بمباری تک جاری رہی۔ قابل ذکر ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں تقریباً 4 کروڑ افراد ہلاک ہوئے اور مختلف ممالک کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لو ينسو من ذكره ولو ينقص من شكره اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين.